Baba! Babka, puta nam! Babka, puta nam! Babka, puta nam!
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقال في موضع آخر الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی جنگوی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کا پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام ڈگری شہر صوبہ سندھ کے غیور نوجوانوں اور دوستو، آج سے کافی عرصہ پہلے آپ کے اسی شہر میں تقریر کی غرض سے حاضر ہو چکا ہوں. آج شدید مصروفیات کے باوجود سپاہ صحابہ ڈگری کے گیالوں اور غیور نوجوانوں کے شدید اصرار پر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے، اور یہ دفاع صحابہ کانفرنس ان لوگوں کی والہانہ محبت اور یہاں کے کارکنوں کے جذبہ ولولہ کی زندہ جاوید مثال ہے. میرے بھائیوں، مجھ سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا سمیع الحق صاحب، قاری تاج محمد مکی صاحب، مولانا اللہ وسایہ صدیقی صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میں بھی انشاءاللہ جلسہ کے اشتہار میں دیے گئے عنوان کے پیش نظر دفاع صحابہ ہی کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، اور اگر آپ نے توجہ فرمائی تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ جو دفاع صحابہ کا عنوان ہے یہ صرف سپاہ صحابہ کی اختراع نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول نے اور خود پروردگار عالم نے دفاع صحابہ کا کام کیا ہے. صحابہ کا دفاع کتنا ضروری ہے اور صحابہ کا دفاع کیوں ضروری ہے، میں پہلے اس کی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا دفاع اس کی کیا ضرورت ہے، صحابہ کو دفاع کی کیا ضرورت ہے، صحابہ کو کیا ضرورت ہے دفاع کی. اس لیے کہ صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا، صحابہ نے محمد رسول اللہ کا دفاع کیا ہے، اس لیے صحابہ کا دفاع محمد رسول اللہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کیا. صحابہ کرام محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں. صحابہ کس کے سپاہی ہیں؟ محمد رسول اللہ کے سپاہی ہیں، اور ان سپاہیوں نے کملی والے کا دفاع کیا. چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے بھی محمد کا دفاع کیا، ابلتی ہوئی دیگ میں گر گئے لیکن نبی کا دفاع کیا، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ گئے لیکن محمد کا دفاع کیا. کیا یا نہیں کیا؟ صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور اللہ تعالی نے عرش سے صحابہ کا دفاع کیا. میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ نے رسول اللہ کا دفاع کیا اور اللہ تعالی نے صحابہ کا دفاع کیا. اور اگر آج ڈگری کا سپاہ صحابہ کا کارکن صحابہ کا دفاع کر رہا ہے تو میں اسے مبارک دیتا ہوں کہ تو اللہ کی سنت پہ چل رہا ہے، تو نے کوئی اپنی طرف سے کام نہیں کیا، صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ محمد رسول اللہ کا. کب کیا؟ غار میں کیا. کہاں سے شروع کیا دفاع؟ غار سے. غار میں بھی دفاع کیا، مکے میں بھی دفاع کیا، مدینہ شریف میں بھی دفاع کیا، بدر میں دفاع کیا، احد میں دفاع کیا، حنین میں دفاع کیا، خندق میں دفاع کیا، تبوک میں دفاع کیا، عشیرہ میں دفاع کیا، ستائی جنگوں میں دفاع کیا، مدینے کی گلیوں میں دفاع کیا، احد کے پہاڑ پہ دفاع کیا، شام کی بستیوں میں دفاع کیا، تبوک کی وادیوں میں دفاع کیا، تلوار نبی پہ آئی دفاع کیا، پیغمبر پہ تیر آئے دفاع کیا، پیغمبر کو برا کہا گیا دفاع کیا، نبی کو چوکوں میں گالیاں دی گئی صحابہ نے دفاع کیا، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے دفاع کیا، پیغمبر پہ کافر پل پڑے تو دفاع کیا، خود زخمی ہو گئے نبی کو بچا لیا، خود گالیاں سہ لی پیغمبر کو بچا لیا، خود برے بن گئے نبی پہ آنچ نہیں آنے دی، بچے چھوڑ دیے نبی کا دفاع کیا، بیویاں چھوڑ دی نبی کا دفاع کیا، اب خود ذبح ہو گئے محمد کا دفاع کیا.
نعرہ تکبیر،
صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا. صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ محمد مصطفیٰ کا دفاع کس نے کیا؟ اور اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. یہ دو عنوان بڑے عجیب ہیں، اور اس پہ آپ کو میں دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ اپنا موقف ان عنوانات کے تحت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کا دفاع کیا یا نہیں کیا. اس میں کوئی شبہ ہے؟ 1400 سال بیت گئے، 14 صدیاں بیت گئیں، یہودی مورخوں نے، عیسائی مستشرقین نے، ہندو سکھ اور دنیا کے غیر مسلم مدبرین نے 1400 سال سے ایک بات لکھی کہ صحابہ نے محمد کا دفاع کیا. لکھا یا نہیں لکھا؟ حقائق کیا کہتے ہیں کہ صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا؟ یہ حقائق کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ بلند آواز کہتے ہیں کہ نبی پہ آنچ نہ آنے پائے، نبی پہ آنچ. احد کی جنگ کی ایک بات کرتا ہوں پھر میں آگے چلتا ہوں. خبر ملی مدینہ میں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. ایک عورت، 90 سال کی عمر کی عورت، لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکل رہی، خبر اسے ملی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی مدینہ سے باہر نکلتی ہے، ایک آدمی نے آ کر اسے کہا تیرا نام ام امارہ ہے؟ اس نے کہا میرا نام ام امارہ ہے. اس نے کہا تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا. ایک اور آیا، اس نے کہا تیرا خاوند شہید ہو گیا. ایک اور آیا، اس نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. لیکن وہ لاٹھی ٹیکنے والی بوڑھی کہتی ہے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے محمد کا کیا حال ہے. چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا برکر استقبال کرنے کو، گئے تھے اس جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی، نچاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ شوہر کا نہ بیٹے کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا.
بھائی کا نہ شوہر کا نہ بیٹے کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں؟ یہی لب پر سوال آیا. لوگوں نے کہا حضور زندہ ہیں. کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی. صحابہ نے نبی کا دفاع کیا. صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ نے پیغمبر کا دفاع کیا، اور جان دے کر کیا، بچے قربان کر کے کیا، کاروبار لٹا کر کیا، حویلیاں چھوڑ کر کیا، مدینہ ترک کر کے کیا، بھائیوں کو خیر آباد کہہ کے کیا، چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے کیا، کیسر و کسرا کے پرخچے اڑا کر کیا، انطاکیہ فتح کر کے کیا، کیسر و کسرا کے ٹکڑے کر کے کیا، اور خسرو پرویز کے ٹکڑے کر کے کیا. مدینہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، دفاع محمد کا کیا. علاقہ چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، دفاع محمد مصطفیٰ کا کیا. اور 313 تھے، مقابلہ ہزاروں سے تھا، لیکن دفاع محمد کا کیا. 700 تھے، مقابلہ 3000 کا تھا، دفاع محمد کا کیا. 2.5 لاکھ رومی تھے، خود 30,000 تھے، دفاع محمد مصطفیٰ کا کیا. دشمن 40,000 تھا، خود 12,000 تھے، دفاع محمد مصطفیٰ کا کیا. کچھ بھی نہ سوچا، بچوں کو نہ سوچا، بیویوں کا نہ سوچا، کاروبار کا نہ سوچا، شہروں کا نہ سوچا، سب کچھ لٹا دیا، محمد کو سینے سے لگا لیا. صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا. یہ میں نے آج پہلی مرتبہ اس عنوان پر گفتگو کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے، اور اس لیے چاہتا یہ ہوں کہ آپ کی پوری توجہ ہو. صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ رسول اللہ کا. اور رسول اللہ کا دفاع کرتے کرتے جب یہ محبت کی آخری منزل پہ پہنچے تو خدا نے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا. انہوں نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا، اور جب دفاع کرتے کرتے اللہ کے ہاں یہ مقبول ہو گئے تو پھر اللہ نے ان کا دفاع کرنا شروع کر دیا. اور پھر ان کا دفاع اللہ نے کسی اور جگہ نہیں کیا بلکہ اپنے قرآن میں کیا. قرآن کی 700 آیتوں میں کیا، ایک آیت میں نہیں. دیکھیے قرآن پاک میں 700 آیات میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی. اگر ایک آیت بھی صحابہ کی شان میں ہوتی تب بھی صحابہ کا مقام سب سے اونچا ہوتا، لیکن قرآن پاک تو سارا صحابہ کی شان میں بھرا ہوا ہے. میرے بھائیو، صحابہ کرام نے پیغمبر کا دفاع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں ایک صحابی سے کہا کہ سعد بن ربیع کو بلا کر لاؤ، اور جہاں تمہیں سعد ملے اس کو میرا سلام کہو، اور اسے کہو تجھے رسول اللہ بلاتے ہیں، میں سعد کے قدموں پہ قربان جاؤں جس کو کملی والے نے بلایا. صحابی کہتے ہیں کہ میں سعد کو تلاش کرنے گیا تو مجھے سعد نہ ملا. میں نے لاشوں میں دیکھا، سعد نہ ملا. میں نے زندوں میں دیکھا، سعد نہ ملا. میں نے زخمیوں میں سعد کو تلاش کرنا شروع کیا. 70 زخمی ہیں احد کے، تڑپ رہے. جب میں نے کچھ زخمیوں کو ہٹایا تو نیچے سے سعد نکلا، جس کے جسم پہ لہو جسم سے بہ رہا تھا اور فوارہ جاری تھا. اور اس حالت میں میں نے اسے کہا، سعد تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور تجھے کملی والے نے بلایا ہے. سعد نے پیغمبر کا پیغام سنا اور وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنے لگا اور خوشی سے تڑپنے لگا. تو وہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا. بالآخر جب وہ اٹھ نہ سکا تو اس سعد نے اس صحابی کا دامن پکڑ لیا اور پکڑ کے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، ایک میرا پیغام ہے میری قوم کو دینا، میری قوم سے کہنا کہ میں تمہارا سردار یعنی انصاریوں کا سردار تمہیں یہ کہہ چکا ہے، انصاریوں کے قبیلے کا سردار تمہیں پیغام دے چکا ہے کہ انصاریوں محمد مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے پائے، یہ پیغام دیتا ہے، تم نے اگر نبی کو تنہا چھوڑ دیا میں قیامت کے دن تمہارا گریبان پکڑ لوں گا، محمد مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے پائے، یہ کہہ کر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، جان جانے جانا کے سپرد کر دی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے آ کر سارا واقعہ رسول اللہ کو سنایا تو پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، نبی نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں صاحب سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا۔ یہ بات تو گزر گئی، صحابی کہتے ہیں کہ کئی دنوں کے بعد میں مدینہ کے ایک بازار سے گزر رہا تھا، جب میں صدیق اکبر کے مکان کے قریب پہنچا تو مکان کے باہر چبوترے پہ صدیق اکبر چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ایک بچی صدیق اکبر کے سینے پر بیٹھی ہے، ابو بکر اس بچی کو چومتے ہیں، میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ آپ کی پوتی ہے، آپ کے بیٹے عبد الرحمان کی لڑکی ہے۔ تو صدیق اکبر نے رو کر کہا نوجوان تجھے نہیں پتا یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، میں اس لیے اس کو چومتا ہوں کہ اس کے باپ کو آخری وقت یہ تو خیال آیا کہ محمد مصطفیٰ پہ آج نہ آنے پائے لیکن اس یتیم بچی کا خیال نہیں آیا۔ صحابہ نے محمد کا دفاع کیا، صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ صحابہ نے کملی والے کا دفاع کیا، صحابہ نے بچیاں چھوڑ کر دفاع کیا، مال چھوڑ کر دفاع کیا، علاقے چھوڑ کر دفاع کیا، بستیاں چھوڑ کر دفاع کیا، صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا دفاع کیا یا نہیں کیا؟ او لوگوں صحابہ محمد کا دفاع کرتے ہیں، سپاہ صحابہ ان صحابہ کے کتوں کی بھی غلام ہے جن کے قدم محمد مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلے۔ صحابہ نے کملی والے کا دفاع کیا، کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے صحابہ نے کس کا دفاع کیا؟ اپنی اولاد کا نہیں کیا، اپنے بچوں کا نہیں کیا، اپنے مال کا نہیں کیا، اپنے گھر کا نہیں کیا، بیویوں کا نہیں کیا، اپنی عزتوں کا نہیں کیا، دفاع کیا تو محمد مصطفیٰ کا کیا۔ اور جس وقت دفاع صحابہ نے محمد مصطفیٰ کا کیا تو یہ ادا ان کی عرش پہ خدا کو پسند آئی اور بڑی پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ کو صحابہ بڑے پیارے لگے، یہ میں دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں اور واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جب نبی کا دفاع کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا، بھئی صحابہ نے نبی کا دفاع کیا تو پیغمبر علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ خود نبی کا صحابہ کا دفاع کرتے، لیکن بیشتر ایسے موقع ہیں کہ صحابہ کے دفاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دفاع نہیں کرنے دیا بلکہ خود کیا، ایسے واقعات ہیں قرآن میں۔ ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں، یہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں یا نہیں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو صحابہ کتنے پیارے تھے، کہ اس روزے میں فجر کی نماز سے پہلے روزہ رکھا آپ نے، مغرب پہ روزہ کھول لیا، لیکن جب روزہ فرض ہوا تھا تو ایسے نہیں تھا، جب فرض ہوا تھا تو قانون یہ تھا کہ روزہ کھولنے کے بعد شام کو کوئی آدمی جب سو جاتا تو سو کر اٹھنے کے بعد سحری نہیں کھا سکتا تھا، بلکہ سونے سے پہلے سحری کھانا تھی، یعنی 10 بجے رات کو عشاء کے بعد سحری کھاؤ سو جاؤ، اگلے دن صبح سحری کے وقت کھانے کی اجازت نہیں۔ تو اس طرح روزہ 24 گھنٹے کا ہو جاتا۔ ایک صحابی مزدوری کرتے ہیں، مزدوری پتھر پہ پھوڑا چلاتے ہیں، سارا دن مزدوری کرتے ہیں، قانون تو یہ ہے کہ سونے سے پہلے کھانا ہے. قانون یہ ہے کہ سونے سے پہلے کھانا ہے, یہ قانون ہے. لیکن ایک صحابی نے سونے کے بعد کھانا کھایا, یعنی سحری کے وقت کھا لیا, سونے کے بعد سو کر اٹھے تو کھانا کھایا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن پہلے اچانک سو گئے تھے, نڈھال تھے, سارا دن تکلیف میں رہے, سارا دن پھوڑا چلاتے رہے اور زمین پہ گر گئے, 24 گھنٹے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے میرے بھائیوں. لیکن ایک دن غلطی سے سونے کے بعد اٹھے تو تہجد کے وقت کھانا کھا لیا, سحری کے وقت کھانا کھا لیا. یہ سحری کے وقت کا کھانا کھانا قرآن کے مطابق نہیں تھا, قرآن کا قانون تھا کہ سونے سے پہلے کھانا کھانا ہے, لیکن انہوں نے سحری کے وقت کھانا کھایا. قریب یہ تھا کہ اللہ قرآن اتارتا صحابی کے بعد. کیا کہتے ہو یار, چھوڑو اس کو. قریب یہ تھا کہ صحابہ کرا کہ اس صحابی کے اس کھانا کھانے پر کتاب اترتا, اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے کہ میں نے قانون بنایا کہ رات کو کھانا کھاؤ, سونے سے پہلے کھانا کھاؤ, تم نے سونے کے بعد اٹھ کر کیوں کھانا کھایا, یہ کہنا چاہیے تھا. لیکن اس صحابی نے تکلیف میں آ کر تہجد کے وقت کھانا کھایا تو خدا نے عرش سے اپنا قانون تبدیل کر کے اسی طرح کا قانون بنایا جس طرح صحابی نے کیا تھا. میرے بھائیوں, صحابہ سے خدا کو کتنا پیار ہے. ایک اور بات کرتا ہوں پھر اگلی بات شروع کرتا ہوں, اور وہ عنوان کی بات ہوگی. یہ بات قابل غور ہے کہ یہ جو قرآن ہے, دیکھتے ہو قرآن, یہ قرآن جو آپ پڑھتے ہیں دیکھتے ہو, یہ جو قرآن ہے اس کو پڑھے بغیر کھولے بغیر صرف اس قرآن کا وجود صحابہ کی حقانیت کی دلیل ہے. نہیں سمجھے میری بات, کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن رسول اللہ کے دور میں اس طرح نہیں تھا اور حضرت علی کے دور سے پہلے اس طرح تھا. نبی کی زندگی میں اس طرح نہیں, علی سے پہلے اس طرح ہے. دیکھیے رسول اللہ کے دور میں قرآن پتوں پہ لکھا گیا, چمڑے کے پرتوں پہ لکھا گیا اور لکڑی پہ لکھا گیا, کپڑے پہ لکھا گیا. قرآن کاغذ پہ نہیں تھا, قرآن کتاب میں نہیں تھا, قرآن جلد میں نہیں تھا. جنگ یمامہ میں 700 قرآن کے قاری شہید ہوئے. فاروق اعظم نے فرمایا قاری شہید ہو گئے, قرآن کہیں بکھر نہ جائے, اس قرآن کو کاغذ پہ اتارو, قاریوں کی شہادت کے بعد کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے. تجویز دینے والا فاروق اعظم ہے اور قرآن کو کاغذ پہ منتقل کرنے والا صدیق اکبر ہے. یہ کہنا کہ قرآن کو جمع عثمان غنی نے کیا یہ صحیح نہیں ہے, قرآن کو جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے, نشر کرنے والا عثمان غنی. عثمان غنی ناشر قرآن ہے اور جمع کرنے والا صدیق اکبر ہے, جامع قرآن ہے. صدیق اکبر نے قرآن کو کاغذ پہ جمع کیا.
مشرک بھی تھے منافق بھی تھے, اور آپ حیران ہوں گے کہ تنقید کرنے والوں میں خود اپنے لوگ بھی تھے اور دوسروں کی تنقید بدنیتی پر مبنی تھی, اپنوں کی تنقید نیک نیتی پر مبنی. ایک آدمی کو کسی صحابی کی کوئی بات پسند نہ آئی تو اس نے تنقید کر ڈالی, نیت اصلاح کی ہے. نیت کس چیز کی ہے؟ اصلاح کی ہے. اس تنقید کو برا نہیں کہا جائے گا, لیکن بظاہر صحابی پر تنقید تو ہے. آپ حیران ہوگے کہ جو نیک نیتی سے بھی صحابی پر تنقید ہوئی اللہ تعالیٰ نے عرش سے اس تنقید کا بھی جواب دیا. خدا نے صحابہ کا کیسے دفاع کیا؟ تنقید کرنے والا والد ہے. کون ہے؟ تنقید کرنے والا والد ہے اور حقیقی والد ہے, اور جس پر تنقید ہو رہی ہے وہ پیغمبر کا سب سے قریبی رفیق ہے. تنقید کرنے والا والد ہے اور نبی کے دوست پہ تنقید کر رہا ہے,
والد کا بیٹے پہ تنقید کرنا نہ کفر ہے نہ عیب ہے نہ فسق ہے نہ فجور ہے. غلط فہمی. والد نے ابھی تک کلمہ نبی کا نہیں پڑھا, اس کو اس کی گہرائی کا نہیں پتا تھا کہ میں جو تنقید کر رہا ہوں اس کی گہرائی کیا ہے. اس نے تنقید کر ڈالی کس پر؟ اپنے بیٹے پر. اور بیٹے کا نام صدیق اکبر ہے. بیٹے کا کیا نام ہے؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید والد کر رہا ہے اور پیغمبر کے دور میں کر رہا ہے. اور کس بیس پر کر رہا ہے؟ کس بنیاد پر؟ کہ بیٹے نے 18 غلام آزاد کرائے. کتنے غلام؟ 18 غلام بیٹے نے آزاد کرائے. 18 غلاموں میں ایک غلام کا نام بلال حبشی ہے, بلال ابن رباح, بلال حبشی ہے. اس کو آزاد کرایا, 8000 درہم اس کے لیے دیا. صوبان کو آزاد کرایا, 3000 اس کے لیے دیا. اور ابو فقیہ کو آزاد کرایا, 4000 اس کے لیے دیا. عامر بن سہیرہ کو آزاد کرایا, 2000 درہم اس کے لیے دیا. جس وقت بیٹے پر بیٹے نے ہزاروں روپیہ ان غلاموں پہ لگا دیا, ان غلاموں پہ, تو باپ کو بیٹے کی یہ بات پسند نہیں آئی کہ ان غلاموں پہ میرے بیٹے ابو بکر نے دولت لٹا دی. اور ابو بکر کا والد, توجہ کیجئے, ابو بکر کے والد نے تنقید کی ہے اور بھری محفل میں کہہ دیا کہ ابو بکر, بھری محفل میں کہا, ابو بکر تو نے اگر دنیا کی چودراہٹ حاصل کرنی تھی تو ان غلاموں پہ, ان کمیوں پہ پیسے نہ لٹاتا, تو کسی چودھری پہ پیسہ خرچ کرتا. میں نے کاروبار کے لیے تجھے پیسے دیے تھے, تو نے ان غلاموں پہ لٹا دیے. چھوڑو یار, کیا کرتے, تو نے ان غلاموں پہ پیسے لٹا دیے. چھوڑے, تو نے ان غلاموں پہ پیسے لٹا دیے. یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. باپ نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ اس دولت کے لٹانے سے صدیق کا مقصد کیا ہے. تو باپ نے تنقید کر ڈالی اور کہا کہ ان کمیوں پہ تو پیسے لٹاتا ہے, ان غریبوں پہ لٹاتا ہے, تو بڑے بڑے سرداروں پہ پیسے لٹا, تجھے چودھری سردار کہیں گے. سردار کہیں گے ابو بکر چودھری ہے, ابو بکر بڑا ہے, ان غریبوں پہ پیسے کیوں لٹاتا ہے؟ تاکہ لوگ میری عزت کریں, لوگ تیری عزت کریں, لوگ تجھے اچھا کہیں. یہ نہیں ہو سکتا. تنقید کرنے والا کون ہے؟ بلند آواز سے کون ہے؟ والد ہے. والد تنقید بیٹے پہ کر رہا ہے. جو تنقید نہ کفر ہے نہ فسق ہے نہ فجور ہے. باپ کو حق پہنچتا ہے کہ بیٹے کی جو بات سمجھ میں نہیں آئی کھلے عام کہہ ڈالے. بڑی محفل میں باپ نے بیٹے پہ تنقید کی. صدیق اکبر والد کو جواب تو نہ دے سکے لیکن آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور روتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ یہ جو غلاموں پہ تو نے پیسہ لٹایا, اپنی عزت کے لیے, اپنی چدراہٹ کے لیے لٹایا, قریب یہ تھا کہ پیغمبر جواب دیتے, پیغمبر والد کو مطمئن کرتے, پیغمبر والد کو سمجھاتے. لیکن ابھی نبی نہیں بولا کہ آسمانوں سے قرآن بولا, آسمانوں سے خدا بولا. اسی وقت قرآن کی یہ آیت لے کر جبریل آیا کہ الذی یعطی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمۃ تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. اے محمد, صدیق نے جو مال غلاموں پہ لٹایا ہے, میں عرش سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ مال اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں بلکہ عرش پہ مجھے خوش کرنے کے لیے لٹایا.
نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, نعرہ تکبیر, علامہ ضیاء الرحمن فاروقی.
میرے بھائیوں, تنقید کرنے والا کون ہے؟ والد ہے. جس تنقید پر کوئی اطاعت نہیں تھا لیکن عرش پہ خدا کو صدیق پر واحد کی تنقید بھی پسند نہیں آئی جو خدا اپنے پیغمبر کے صحابی صدیق پر والد کی تنقید کو برداشت نہیں کرتا. میں آج اس ابوبکر کے خلاف جب کراچی سے کتاب چھپے جس میں صدیق کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا جائے, ابوبکر کو کافر کہا جائے, بتاؤ میں کیسے برداشت کروں؟ سپاہی صحابہ کیسے برداشت کرے؟ مولوی کیسے برداشت کرے؟ وہ خدا جو اپنے بے پیغمبر کے صحابی پر باپ کی تنقید پر خاموش نہ رہے اس صدیق کو کافر کہا جائے, میں کیسے چپ کر جاؤں؟ میرا کارکن کیسے خاموش رہے؟ خدا جس طرح صدیق کی عظمت پہ خاموش نہیں رہتا اسی طرح سپاہی صحابہ خدا کی سنت میں عمل کرتی ہے, اور جب ابو بکر کو برا کہا جائے گا سپاہی صحابہ چپ نہیں رہے گی, خاموش نہیں رہے گی, اس کی تنقید کا جواب دے گی, چوکوں میں دے گی, چوراہوں میں دے گی, بازاروں میں دے گی. نہ فوج روک سکتی ہے نہ حکومت روک سکتی
ہے.
میرے بھائیو صحابہ پر تنقید ہوئی خدا خاموش رہا؟ میں کیسے خاموش رہوں؟ سپاہی صحابہ کیسے خاموش رہے؟ خاموش رہ سکتی ہے؟ صحابہ نے دفاع کملی والے کا کیا اور صحابہ کا دفاع خدا نے کیا, اور سپاہی صحابہ صحابہ کا دفاع کر کے خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ خدا کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چودھریوں تمہاری مجبوریاں ہوں گی, مولویوں تمہاری بھی مجبوریاں ہوں گی, سیاستدانوں تمہاری بھی مجبوریاں ہوں گی, لیکن سپاہ صحابہ کی کوئی مجبوری نہیں. سپاہ صحابہ کو گنبد خضرا کی مجبوری ہے. اپنی اپنی مجبوریاں ہوگی, میرے نزدیک تو ابو بکر کے کو کافر کہنے کے بعد کوئی جواز نہیں کہ میں چپ کر جاؤں. ہے جواز؟ تیرے محلے کی نالی نہ بنے تو تو نہیں چپ کرتا, تیرے محلے میں سڑک نہ بنے تو تو چپ نہیں کرتا, تیری گلی میں دیا نہ بجلی نہ آئے تو تو چپ نہیں کرتا. ہائے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ واویلا کرتا ہے, وہ نالی نہ بنے تو واویلا کرتا ہے, وہ سڑک پہ گٹھے پڑ جائیں تو واویلا کرتا ہے, تجھے سیمنٹ کی ایجنسی نہ ملے تو واویلا کرتا ہے, گندم کا ریٹ بڑھ جائے تو واویلا کرتا ہے, کھاد کا ریٹ بڑھ جائے تو واویلا کرتا ہے. ہائے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ واویلا کرتا ہے. تیرے محمد کے مسلح پہ جو ابو بکر کھڑا ہوا اسے کافر کہا گیا, تو واویلا نہیں کرتا. اسے ایک نعوذ باللہ شیطان لکھا گیا, تو واویلا نہیں کرتا. اس کا نام لکھ کر کتے کے فوٹو بنائے گئے, تو واویلا نہیں کرتا. ارے یہ بات قیامت کے دن ہوگی کہ جب حق نواز شہید اپنی گردن پیش کر کے کہے گا, اے اللہ میں نے صدیق کے لیے بچے یتیم کرائے, صدیق کے لیے بیوی کو بیوہ کرایا, لیکن میرے راستے میں میرا اپنا آدمی روڑا بن کے کھڑا رہا. بتا قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ صحابہ نے میرے نبی کا دفاع کیا اور اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا. اللہ نے کس کا دفاع کیا؟ اور آج میں اگر صحابہ کی چوکیداری کرتا ہوں تو میں تو اللہ کی سنت پہ عمل کرتا ہوں. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, یا تو کتاب ایسی نہ چھپی ہو نہ لکھی گئی ہو اور ہمارا واویلا جھوٹ ہو. ٹھیک ہے, آپ کہو یہ شرارتی ہیں, آپ کہو یہ برے ہیں, لیکن اگر یہ کتاب بھی چھپی ہو اس میں ابو بکر کو کافر بھی کہا گیا ہو. آپ کو پتا ہے وزیر اعظم پاکستان نے 28 ستمبر کو ایک اجلاس لاہور میں بلایا تھا, اس اجلاس میں ہمیں یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ہم کو جانا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے؟ وہاں شیعہ بھی موجود تھے. اگر اس موقع پر ہم یہ کہتے کہ دیکھو وزیر اعظم کے بلانے پر ہم نہیں جاتے یا شیعہ کے سامنے ہم نہیں جاتے تو ہمارا موقف ثابت ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ کی سنت ہے کہ کملی والے نے یہودیوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں لاجواب کیا، عیسائیوں کے سامنے بیٹھ کر انہیں لاجواب کیا، مشرکین کے سامنے بیٹھ کر ان کا توڑ کیا. اس سنت پر عمل کر کے سپاہ صحابہ نے وزیر اعظم کی میٹنگ میں جا کر شیعہ کے سامنے شیعہ کے کفر کو آشکار کیا. کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا؟ وہاں پر ہماری جماعت کے مخدوم اور سپریم کونسل کے چیئرمین مولانا محمد ضیاء القاسم مطالبہ کیا سپاہ صحابہ کی طرف سے کہ صحابہ اور اہل بیت کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. یہ مطالبہ جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز تھا. اس مطالبے کے بعد ایک شیعہ مولوی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہم اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں. اس نے یہ سمجھا کہ شاید تکیہ یہاں چل جائے گا، تکیہ ہے چل جائے گا، لیکن بات تکیے سے آگے نکل گئی تھی، تکیے سے بسترے پر آ گئی تھی، تکیے سے بات آگے چلی گئی تھی اور بستر پہ آ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اب جناب وہ کھڑا ہوا شیعہ، کہتا ہے کہ سپاہ صحابہ جو ہے یہ ہم پر خام خواہ الزام لگا رہی، ہم نے تو کبھی ابو بکر و عمر کو برا نہیں کہا، ہم تو ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں. بڑی اس نے بات کہی، اس نے کہا یہ الزام ہے، ہم نے کبھی برا نہیں کہا. اس نے اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے خلاف کہی کہ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں، یہ ہمارے خلاف کافر کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ اس کا انداز تھا. تو جب اس کی تقریر ختم ہو گئی تو وزیر اعظم نے کہا کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی. میں نے کہا نہیں، میرے جواب دیے بغیر یہ محفل برخاست نہیں ہو سکتی، جواب میں دوں گا اور اس کے بغیر یہاں سے کوئی جا نہیں سکتا، جاؤ گے تو ہمارا بائیکاٹ. اس وقت ہمیں خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اس نے کہا میں ابو بکر عمر کو مانتا ہوں. میں کھڑا ہوا، میں نے کہا وزیر اعظم صاحب اس وقت میں 110 شیعہ کی کتابیں لے کر تمہارے دروازے پر آیا ہوں. اس نے کہا کہ ابو بکر و عمر کو ہم صحیح مانتے ہیں، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے جس کا نام ہے قصد اسرار. کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا. کرو میں نے جب خمینی کی وہ کتاب پیش کی تو پورے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا. پوری حکومت بیٹھی ہے، نواز شریف کے ساتھ وزراء بیٹھے ہیں، شیعہ کے بڑے بڑے اساتین بیٹھے ہیں. میں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب، یہ خمینی کی لکھی ہوئی، اور ایک دوسری کتاب جس کا حوالہ مولانا علامہ سایہ صدیقی نے دیا، قول مقبول فی اثبات وحدت بنت رسول، غلام حسین نجفی کی کتاب جس میں وہ ملعون رسول اللہ کی بیٹی کو گالی دیتا ہے. مسلمانوں، ایسا وقت بھی اس ملک میں آنا تھا تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کو کوئی گالی دے، ذرا تصور تو کر کہ تیرا ایمان کہاں جائے گا، تیری غیرت کہاں جائے گا. کیا رسول اللہ کی بیٹیاں 1400 سال کے بعد لوارث ہو گئی تیرے ملک میں کہ اس ملعون نے وہاں کتاب میں لکھ دیا کہ پیغمبر کی بیٹی رقیہ جب فوت ہو گئی، عثمان غنی کے نکاح میں تھی، تو عثمان غنی نے مردہ حالت میں اس سے ہم بستری کی. میں نے کہا توجہ، جب میں نے وہ کتاب پیش کی تو تمام حکمرانوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے. عبدالستار خان نیازی نے کہا کہ اس کتے کو جہنم رسید کریں گے. اس محفل میں کہا, ساری حکومت کے سامنے کہا, وزیر اعظم کے سامنے کہا کہ اس کتے کو ہم جہنم رسید کریں گے. میں نے کہا اس سے بات نہیں ختم ہوگی اتنی بات سے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب, تو ایک آدمی اٹھا کہنے لگا یہ کتابیں شیعہ کی طرف سے نہیں لکھی گئی, یہ کتابیں انڈیا کے ایجنٹوں نے لکھ کر تقسیم کر دی ہیں, نام شیعہ کا لگا دیا. میں نے کہا مجھے منظور ہے, میں چیلنج کرتا ہوں اس کتاب کے اوپر جو ٹائٹل پہ ایڈریس لکھا ہوا ہے, ابھی وزیر اعظم اپنا آدمی بھیجیں ابھی, اگر اس ایڈریس پر لاہور کے اس کتب خانے سے یہ کتاب نہ ملے, اس میں یہ کتاب نہ ہو, یہ عبارت نہ ہو, ابھی مجھے گولی مار دو ابھی, آؤ میدان ابھی آؤ, اگر یہ کتاب نہ ملے اس میں یہ عبارت نہ ہو. اے بیچے غلام حسین نجفی, کتب خانہ اس کا ہو, لکھے وہ, اور جب الزام لگے تو کہتے انڈیا کے ایجنٹوں نے چھاپی. جھوٹو. اس کے بعد انہوں نے کہا تو اس کا کیا حل ہے؟ ہم نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ جو صحابہ کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے اس کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے. کتابوں کے ضبط ہونے سے کچھ نہیں ہوتا, سزائے موت مقرر کرو. انہوں نے کہا یہ تو سخت سزا ہے. میں نے کہا ابو بکر کو کافر کہنا اس سے بھی سخت ہے. تو کچھ مولوی علماء تھے وہاں, انہوں نے کہا جی رسول اللہ کے گستاخ کو سزائے موت تو روایات میں موجود ہے, صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت کہاں لکھی ہے؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں کہاں لکھی ہے, نہ بتا سکا تو مجھے محفل سے نکال دو, میں بتاتا ہوں. میں نے کہا پیغمبر ایک آدمی نبی کے جوتے کی توہین کرے اس کی کیا سزا ہے؟ میں نے کہا ایک آدمی رسول اللہ کے نالین مبارک کی توہین کرے اس کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کی سزا بھی موت ہے. میں نے کہا جوتے کی توہین نبی کی توہین مانتے ہو, جو ساتھ سویا ہوا ہے اس کی توہین نبی کی توہین نہیں, جوتے کی توہین, جوتے کی توہین نبی کی توہین. میں نے کہا چلو یہ تو عقلی بات ہے, آؤ رسول اللہ کی حدیث ہے, من احبہم فبحبی احبہم فمن ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جس نے صحابہ سے محبت رکھی اس لیے رکھی کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ محبت تھی اس لیے اس نے صحابہ سے محبت رکھی, جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے اس لیے بغض رکھا کہ اس کو چونکہ میرے ساتھ بغض تھا اس لیے اس نے صحابہ سے بغض رکھا. میں نے کہا یہ نبی کا فرمان ہے, نص قطعی ہے کہ صحابہ کا بغض میرا بغض ہے. اور اب بتاؤ پیغمبر کے اس فرمان کے بعد ابو بکر کا بغض نبی کا بغض نہیں بنا, اور اگر بنا ہے تو پھر نبی کی توہین سزائے موت ہے تو ابو بکر کی توہین بھی سزائے موت ہے. بات تو ختم ہو گئی. ہم نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کی باتیں ہیں, اس طرح ہوتی رہتی ہیں. میں اس کے بعد برطانیہ دو مہینے کے بعد چلا گیا, اجلاس نہ ہوا, لیکن برطانیہ سے واپس آیا تو اس کمیٹی کا اجلاس دوبارہ ہوا 20 جنوری کو, ابھی 4-5 دن پہلے. اس اجلاس میں شیعہ بریلوی دیوبندی آل حدیث اور پوری حکومت اسی طرح موجود ہے. ہم نے کہا ہمارا مطالبہ آج بھی وہ ہے کہ صحابہ کے گستاخ کو سزائے موت دو. تو میں آج ڈگری کے مسلمانوں کو مبارک دیتا ہوں کہ ہمارا یہ مطالبہ حکومت نے تسلیم کر لیا. اور یہ بات ہمارا یہ مطالبہ وزارت مذہبی امور کی اس کمیٹی نے جو نواز شریف کے خصوصی آرڈر سے بنائی گئی, اس نے یہ مطالبہ تسلیم کیا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کے گستاخ کے لیے سزائے موت مقرر کی جائے گی، اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ خلفائے راشدین کے ایام پر ریڈیو ٹیلی ویژن میں خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں گے. 11 سفارشات منظور کی ہے اس دن کمیٹی نے، اخبارات میں آ چکی ہیں، اور اب وہ سفارشات حکومت کے پاس جائیں گی، اس پر آرڈیننس تیار ہوگا، آئین بنے گا. اور میں نے وہاں کہہ دیا ہے کہ اگر حکومت نے ان سفارشات پر عمل نہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ حکومت خود بدنیت ہے، حکومت فرقاواریت کو، حکومت شیعہ سنی تنازع کو مٹانا نہیں چاہتی ہے، حکومت دھوکہ دے رہی ہے. اگر ان سفارشات کو قانون کی حیثیت نہ دی گئی تو میں انہی سفارشات کو لے کر پاکستان کی شرعی عدالت کے دروازے پر جا کر حکومت اور شیعہ کے خلاف مقدمہ دائر کراؤں.
جنگی تیرے خون سے انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا نہیں، انقلاب آ گیا. جنگی تیرے خون سے انقلاب آ گیا، جنگی تیرے خون سے انقلاب آ گیا، جنگی تیرے خون سے انقلاب آ گیا.
مسلمانوں مجھے بتاؤ، ہمارا فرض تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کا دفاع ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو جو صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کی سفارش ہوئی ہے ہونی چاہیے تھی یا نہیں؟ یہ حکومت نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا، حکومت کا فرض ہے، حکومت کا، اور اس پر عمل درآمد سپاہ صحابہ کرائے، کرانی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا دفاع کیا، اللہ نے صحابہ کا توجہ ہے. ایک بات اور کر کے آگے چلتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 جنگیں لڑی. کتنی جنگیں؟ ان جنگوں میں حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کسی جنگ میں تشریف لے جاتے تو جانے سے پہلے قرآن دازی کرتے. جس بیوی کا نام قرے میں نکلتا رسول اللہ اس بیوی کو جنگ میں ساتھ لے جاتے خدمت کے لیے. دو جنگیں ایسی ہیں کہ دن دونوں جنگوں میں قرے میں نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکلا. ان میں ایک جنگ ذات الرکا اور ایک جنگ بنی مستلق ہے. دو جنگ، جنگ ذات الرکا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلے ذات الرکا، حضرت عائشہ ساتھ، مدینہ سے کافی دور کے فاصلے پر. صحابہ نے پڑاؤ ڈالا، قضاء حاجت کے لیے لوگ چلے گئے، کچھ آرام کرنے لگے. پروگرام یہ تھا کہ 2-4 گھنٹے آرام کے بعد قافلہ یہاں سے جائے گا، اگلی منزل پہ پہنچ کر نماز پڑھیں گے. جب چلنے کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام کر رہی اور رسول اللہ اپنے خیمے میں آرام کر رہے. سب صحابہ جاگ اٹھے لیکن حضرت عائشہ نہیں جاگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کچھ حصہ ملا ہوا تھا. حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کی وجہ سے کہ رات کو دیر سے آئے ہیں، تھکاوٹ، خود نہیں جگایا، صحابہ جاگے. تو اب صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ رسول اللہ تو جاگ رہے ہیں لیکن عائشہ کی وجہ سے پیغمبر اٹھتے نہیں ہیں، قافلہ تیار ہے، اگر یہاں کچھ اور دیر ہو گئی، یہاں تو پانی نہیں ہے، وضو کہاں سے کریں گے، نماز ضائع ہو جائے گی. اس لیے سب صحابہ نے مل کر صدیق اکبر سے کہا کہ آپ کی بیٹی عائشہ جاگتی نہیں ہے جس کی وجہ سے قافلہ جا نہیں رہا، عائشہ اٹھے گی تو نبی اٹھیں گے، نبی اٹھیں گے تو قافلہ جائے گا، عائشہ نہیں اٹھتی مسلمانوں کی نماز ضائع ہو جائے گی، نماز فجر کا وقت قریب آ چکا ہے، ضائع ہو جائے گی، یہاں پانی نہیں. پانی نہ ہو تو وضو کیسے کریں؟ پریشانی. تو صدیق اکبر نے غصے میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسد اطہر کے ساتھ, توجہ کیجئے یہ انگوٹھا ہے, یہ انگوٹھا بڑے زوردار طریقے سے حضرت عائشہ کی کمر پہ مارا. حضرت عائشہ رسول اللہ کی بیوی ہے, ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے, اور ابو بکر نے غصے میں آ کر کہا, عائشہ کو انگلی لگائی, یہ چوکا لگایا اور کہا کہ عائشہ تیری وجہ سے امت کی نماز ضائع ہو جائے گی, یہاں تو پانی کوئی نہیں, وضو کیسے ہوگا, نماز کیسے پڑھیں گے. عائشہ صدیقہ کو چوکا لگانے والا والد مکرم ہے, جس کو حق پہنچتا تھا کہ بیٹی نہیں جاگتی تو ذرا زوردار طریقے سے جگائے, انگلی لگا کر جگائے, لیکن عائشہ صدیقہ کو باپ نے جو چوکا لگایا اس سے اما کو تکلیف پہنچی, جب اما کو تکلیف پہنچی خدا کا عرش ہل گیا. عائشہ کو باپ کے چوکا لگانے سے تکلیف پہنچی اور وہ تکلیف ابھی اما نے محسوس کی تھی کہ چوکا باپ نے لگایا اور اس لیے لگایا کہ نماز ضائع ہو جائے گی, وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے. یہ چوکا لگانے کی دیر تھی کہ اتنے میں فوراً آسمانوں سے جبریل امین اترے اور اللہ کا قرآن لے کر آئے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اگر پانی نہیں ملتا تو آج کے بعد تیمم کی سہولت دی جاتی ہے. اور تیمم کی سہولت کیوں ملی؟ کہ عائشہ کو تکلیف پہنچی, عائشہ کو چوکا لگایا گیا اور عائشہ کے چوکے پہ عرش سے خدا نے قانون بدل دیا. قانون یہ ہے کہ نماز کا وقت آئے, اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق, وضو کرو نماز پڑھو. لیکن عائشہ کو تکلیف پہنچی, عرش ہل گیا اور اللہ نے ضابطہ تبدیل کر کے کہا کہ وضو کے بدلے میں تیمم کی سہولت عرش سے تمہیں دی جاتی ہے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ عتاب بن عسیب ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور فرمایا, ما اول برکت یا آل ابی بکر, اے ابو بکر کی اولاد یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے قیامت تک امت کو اللہ نے تیمم کی نعمت دے دی ہے. اور مسلمانوں, عائشہ پہ باپ کی انگلی لگے تو خدا ہل جائے, آج پاکستان میں عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے میں کیسے خاموش رہوں, بازاری لکھا جائے میں کیسے خاموش رہوں, اور جس عائشہ پہ انگلی لگتی ہے باپ کی تو عرش ہل جاتا ہے, اور پاکستان میں عائشہ کو طوائفہ لکھا جائے میں چپ کر جاؤں مجھ پہ لعنت ہوگی, مولوی چپ کر جائے اس پر لعنت ہوگی, اس لیے کہ عائشہ میری ماں ہے, میری متائے حیات ہے, میں سب کچھ مٹا سکتا ہوں, عائشہ پہ کسی کتے کی بکواس کو برداشت نہیں کر سکتا. کوئی بات سمجھ میں میری آئی ہے کہ عائشہ کو باپ نے چوکا لگایا انگلی کا تو خدا کا عرش ہل گیا؟ یہ نہیں کیا. اور جب عائشہ کے ساتھ جنگ بنی مستلق میں تومت لگی, تومت لگی تو 17 آیتیں عائشہ کی شان میں آئی یا نہیں آئی؟ تو دفاع کس نے کیا؟ دفاع کس نے کیا؟ اگر ڈگری کی سپاہ صحابہ دفاع صحابہ کا عنوان دے کر کانفرنس کر رہی ہے تو تمہیں مبارک ہو, ڈگری کے سپاہ صحابہ 5 سال پہلے یہی عنوان پروردگار نے کیا کہ تم صحابہ کا دفاع کرتے ہو, اس لیے کہ صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ قرآن پاک ایک لفظ آتا ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ, آتا ہے یا نہیں؟ یہاں قرآن میں اللہ نے صحابہ کا مجموعی طور پہ دفاع کیا. وَإِذَا قِيلَ سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ تو وہ پوچھتے ہیں کیسا ایمان لاؤ, تو ان کو جواب اللہ نے دیا کما آمن الناس, جیسے یہ صحابہ ایمان لاؤ. یہ کس نے کہا؟ کتنے کب کہا؟ کب کہا؟ 1400 سال پہلے کہا, اور کہا یہ کہ ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان. یہ کہا جاتا ہے تو وہ کافر جن کی نسل سے آج کا کال وہ صحابہ وہ کافر جواب سے میں کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ تو 1400 سال پہلے جو تبرع صحابہ پہ انہوں نے کیا تو کیا لفظ بولا؟ بے وقوف کہا. صحابہ کو کیا کہا؟ صحابہ کو بے وقوف کہا کافروں نے. اس دور کے کافروں نے صحابہ کو بے وقوف کہا. اس دور کے کافروں نے صحابہ کو کافر نہیں کہا. اس دور کے کافروں نے صحابہ کو منافق نہیں کہا. توجہ توجہ میری طرف کریں. اس دور کے کافروں نے صحابہ کو منافق
نہیں کہا.
ابلیس
نہیں،
شیطان
نہیں،
کافر صرف بے وقوف کہا. اسی لیے میرا قائد کہتا تھا کہ شریف ترین کافر ہے، غلیظ ترین، ہندوؤں سے بڑا کافر، یہودیوں سے بڑا کافر، سکھوں سے بڑا کافر، مشرکوں سے بڑا کافر، کہ کسی ہندو نے صحابہ کو کافر نہیں کہا، کسی سکھ نے صحابہ کو شیطان نہیں کہا، کسی نے صحابہ کو بدماش نہیں کہا. شیعہ نے کہا. کس نے کہا؟ اور توجہ کیجیے قرآن کے انداز کو دیکھیے کہ قرآن کہتا ہے کہ کافروں سے جب اللہ نے کہا ایمان صحابہ کی طرح لاؤ، تو جواب میں ان کافروں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں. تو انہوں نے صحابہ کو بے وقوف جب کہا تو جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھی صحابہ کو بے وقوف یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اگر اللہ تعالیٰ جواب میں یہ کہتے عقل مند ہے تو سپاہ صحابہ کا جو آج موقف ہے یہ نہ ہوتا. اس بات پہ غور کرو، سپاہ صحابہ کا جو آج موقف ہے یہ نہ ہوتا. جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ خبردار. جب انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ خبردار، انہم ہم السفہاء، کہا وہی بے وقوف ہیں، وہی پاگل ہیں، وہی احمق ہیں. کیا جب بے وقوف کہا؟ وہ بے وقوف ہے. میرا ابو بکر بے وقوف نہیں ہے، میرا عمر بے وقوف نہیں ہے، بھبشے کا بلال بے وقوف نہیں ہے. کیوں؟ کہ عرش پہ خدا صحابہ کا دفاع کر رہا ہے، اور دفاع کرتے ہوئے یہ نقطہ دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ صحابہ کو انہوں نے بے وقوف کہا تو جواب میں اللہ نے ان کو بے وقوف کہا. یہ سبق تجھے اور مجھے دیا کہ جو شخص آئندہ بھی قیامت تک صحابہ کو بے وقوف کہے اسے بے وقوف کہو، صحابہ کو شیطان کہے اسے شیطان کہو، صحابہ کو مرتد کہے اسے مرتد کہو. خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں ابو بکر و عمر کو کافر کہا. میرا فرض ہے کہ خدا کی سنت پہ عمل کر کے میں بھی صحابہ کو شیطان کہا. میرا فرض ہے کہ میں نجفی کو شیطان کہوں. اور کلینی نے صحابہ کو منافق کہا. میرا فرض ہے کہ میں شیعہ کو اور کلینی کو منافق کہوں. اگر میں شیعہ کو کافر کہتا ہوں، منافق کہتا ہوں، مرتد کہتا ہوں، بدماش کہتا ہوں، تو اپنی طرف سے نہیں اللہ کی سنت کو ادا کرتا ہوں. پولیس والوں، سپاہ صحابہ کی تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں. یاد رکھو، تم شیعہ کی وکالت کرو گے تو ہم تم، اگر تم بطور سنی کے ہمیں ڈیل کرو گے تو تم ہمارے بھائی ہو. پولیس والوں، حکمرانوں، شیعہ سے ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے، کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. شیعہ نے میرے باپ کو کافر کہا، میری ماں کو کافر کہا، میں تو اپنے باپ کی وکالت کرتا ہوں. صدیق میرا باپ ہے، فاروق میرا باپ ہے، عائشہ میری ماں ہے. اور ایک آدمی میرے باپ کے سر پہ اینٹ مارے اور اینٹ سے لہو بہتا ہے، میں اپنے باپ کے سر کو سنوارتا ہوں، بڑے پٹی لگاتا ہوں، چیختا ہوں، وویلا کر کے اینٹ مارنے پہ میں چیختا ہوں. اور تم کہتے ہو کہ چیخو مت، اس سے ملک کا امن خراب ہوتا ہے، چیخو مت، اس سے نقص امن پیدا ہو جاتا ہے. اور ماں کو زخمی کیا گیا، چیخنا میرا فرض ہے. میرے باپ کو زخمی کیا گیا، چیخنا میرا فرض ہے. اور شیعہ کے مصنفین نے، خمینی نے میرے باپ ابو بکر کو کافر لکھا. میں چیختا ہوں، میں چلاتا ہوں، اور کافر کافر کا نعرہ میرا چیخنا ہے، میرا چلانا ہے، میرا وویلا ہے، میرا دکھ ہے، میرا رونا ہے، میرا پیٹنا ہے. میری ماں عائشہ کو طوائفہ کہا گیا. میں چیخوں گا، میں چلاؤں گا، میں روؤں گا، چوکوں میں رہوں گا، بازاروں میں رہوں گا، اگر میرے پاس ریڈیو ہوتا میں ریڈیو میں چیختا کافر کافر کا نعرہ، پھر بھی کافر کافر کا نعرہ چھوڑ کر چیخ سکتا تھا. اگر ٹیلی ویژن میرے پاس ہوتا میں ٹی وی میں چیختا، اخبار میرے پاس ہوتا اخبار میں چیختا. لیکن جب اخبار میرے پاس نہیں، ٹی وی میرے پاس نہیں، ریڈیو میرے پاس نہیں، اور مقابلے میں ایران کا ریڈیو ابو بکر کو کافر کہے گا، ایران کی کتابیں صدیق کو کافر کہیں گی، تو میں روؤں گا، میں چلاؤں گا، کافر کافر کا نعرہ لگا کر چلاؤں گا، چوکوں میں چلاؤں گا، بازاروں میں چلاؤں گا، میرے راستے میں رکاوٹ بنوں گے پاؤں کی ٹھوکر. یا تو یہ ہے توجہ، یا تو یہ ہے کہ شیعہ نے صحابہ کو کہا. پھر آپ مجھے کہو والی بات ڈگری کے مسلمانوں، میں نے وزیر اعظم کے سامنے کہا اور 20 جنوری کی میٹنگ میں بھی کہا، میں نے کہا، انہوں نے شیعہ نے کہا تھا دیکھو اب ہماری میٹنگ ہو رہی ہے تو کہو کہ کافر. میں نے کہا 10 آدمی پاکستان میں ایسے ہیں اس وقت جنہوں نے صحابہ کرام کو کافر کتابوں میں لکھا ہے پاکستان میں. میں نعرے پہ غور کر لوں گا، نظر ثانی کر لوں گا، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور نجفی کو لاہور کے چوک میں پھانسی دو، اکبر شاہ کو، عبد الکریم مشتاق کو کراچی کے چوک میں پھانسی دو، میں اپنے نعرے پہ غور کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ منظور ہے؟ لیکن تو ہم تمہیں جانتے ہیں، ہم تمہیں اللہ کے فضل سے سپاہ صحابہ کا یہ رضاکار ٹرکنے والا نہیں ہے. یہ جان ہماری شیعہ سے لڑائی ہے حکمرانوں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شیعہ نے صحابہ کو کافر لکھا ہے، حضرت عائشہ کو طوائفہ لکھا ہے، 144,000 صحابہ کو منافق و مرتد لکھا ہے. کتابیں میں تمہیں دکھا چکا ہوں، پیش کر چکا ہوں، میں تقریر کرتا ہوں، تم ہمارے بھائی ہو حکمرانوں، ہماری تمہارے ساتھ جنگ نہیں. ہماری سپاہ صحابہ کرسی نہیں چاہتی، سپاہ صحابہ چودراہٹ نہیں چاہتی، کی سربلندی کے لیے کام کر رہی ہے. چاہیے یہ ہے کہ اگر ڈپٹی کمشنر سننی ہے، ایس پی سننی ہے، اے سی سننی ہے، اور ڈی ایس پی سننی ہے، پولیس کا سپاہی سننی ہے، کسی محکمے کا کوئی بھی کلرک سننی ہے، اسے چاہیے ہماری جنگ ماں اور باپ کے دشمنوں سے ہے یا نہیں ہے؟ ہماری جنگ صحابہ کے دشمنوں سے، اور اس جنگ میں ہمارا موقف حکومت تسلیم کر چکی ہے، کر چکی ہے یا نہیں؟ میرے بھائی ابھی کئی لوگ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے، یہ جی اپنے بھی کئی مہربان ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ حکومت سے مل گئے، کبھی کہتے ہیں یہ حکومت سے مل گئے، کبھی کہتے ہیں انہیں پیسے لے لیے، کبھی کہتے ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. مولانا حق نواز کو شہید ہوئے 2 سال ہو گئے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس دن سے میرا قائد شہید ہوا آج تک کہ میں گھر سے نکلا ہوں بس آنا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ میں نے زندہ جانا ہے یا میری لاش میں جانا ہے، اس کے بارے میں یہ پروپگنڈا کرو یہ جی بک گیا، یہ جی چلا گیا، یہ جی پتا کوئی نہیں، شرم سے ڈوب کر مر جا. اور کبھی کہتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں جناب حق نواز تو بڑا اچھا تھا لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں، جب میرا قائد زندہ تھا اس کو کہتے تھے، اس کا کوئی اعتبار نہیں. مولانا آپ گواہ ہیں، کہتے تھے یا نہیں؟ اب وہ شہید ہو گیا کہتے وہ اچھا تھا، اور جب میں قبر میں اتر جاؤں گا کہیں گے یہ اچھا تھا جو بعد میں آیا، یہ خراب ہے. ٹھیک ہے بھائی، بہرحال ایسے مہربانوں کا معاملہ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اللہ کے سپرد ہونا چاہیے، ہم ان سے نہیں لڑنا چاہتے، ہماری لڑائی صرف شیعہ کے ساتھ. لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ شیعہ کے ساتھ. جنگ میں الیکشن ساری دنیا نے نتیجہ دیکھا. ہمیں گورنمنٹ بھی کہتی تھی یہ دہشت گرد ہیں, کہتی تھی یا نہیں؟ لیکن 41 سیٹوں میں 35 سیٹیں اللہ نے سپاہی صحابہ کو دے دی. 35 سیٹیں, 36,000 ووٹ سپاہی صحابہ کو, 36,000 ووٹ دہشت گردوں کو مل سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. اور مسلمانوں, سپاہی صحابہ نے غریبوں کو ایک آواز دی ہے. جھانگ میں ہم نے جھنگوی گروپ بنایا, اس کے تحت الیکشن لڑا, اور جس شخص کے نام جھنگوی گروپ نہیں لکھا تھا وہ نہیں جیتا, جس جس نے لکھا تھا وہ جیت گیا. ان کی ایک سیٹ پر جب سپاہی صحابہ نے ان سے تعاون کیا, کیونکہ الیکشنوں میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے, ہم نے ان کو بڑا کہا کہ تم بھی جھنگوی گروپ لکھو. انہوں نے کہا نہیں, ہماری اپنی بڑی پوزیشن ہے. اچھا, وہ بھی وہ ایک ووٹ سے ہار گئے, اپنی بڑی پوزیشن ہے. ہم نے کہا یہاں جھنگوی شہید کی کرامت نظر آئے گی, آئی یا نہیں؟ اور وہاں پر کیا ہوا, ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہاں نواب امان اللہ خان سیال پیپل پارٹی کا ایم این اے رہا ہے, اس کے بھائی کا نام ہے مختار سیال, 100 مربع زمین کا مالک ہے. گیٹ کے سامنے ایک نوجوان ریڑی لگاتا ہے, ہم نے اس کو ٹکٹ دیا. یعنی اس نواب کی کوٹھی کے دروازے پر ریڑی لگانے والا 100 مربع کے نواب سے جیت گیا, اور اس غریب نے جگیرداروں کے بت اور برج الٹا دیا. الٹایا یا نہیں الٹایا؟ سپاہی صحابہ کا جس کو ہم نے چیئرمین جھنگ میں بنایا وہ جیل میں, اب بھی جیل میں, 9 مقدمے ہیں اس پر. کتنے مقدمے؟ لوگ کہتے ہیں جی گورنمنٹ اس کو نہیں چھوڑے گی. میں نے کہا چھوڑنا گورنمنٹ نے نہیں, کس نے چھوڑنا ہے؟ کو کارکن کو ہم نے اونچا کیا ہے اللہ کی توفیق سے. اور ایک آدمی کو الیکشن سے 7 سال پہلے, 7 دن پہلے, سر 7 سال کہتا ہوں, 7 دن پہلے عمر قید کی سزا ہوئی, وہ جیل میں ہے, وہ بھی جیت گیا. اللہ اکبر. اور اب قومی اور صوبائی کا, حکومت کا بہت بڑا حلقہ یہ چاہتا ہے کہ سپاہی صحابہ کو کسی سازش سے شکست ضرور دے.
ایسی حکومت پہ لعنت,
حکومت یہ چاہتا ہے, اخیر تک نہ پہنچو. ٹھیک ہے, حکومت یہ چاہتی, لیکن انشاءاللہ سپاہ صحابہ, حکومت کے وہ لوگ جو سنی غیرت رکھتے, سنی غیرت رکھنے والے منافق نہیں, ان کو اور جنگ کے سنیوں کو ملا کر انشاءاللہ قومی اور صوبائی میں انشاءاللہ الیکشن جیتے گی, اور مولانا اعظم طارق صاحب قومی اسمبلی میں پہنچیں گے انشاءاللہ. پہنچنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور اسار القاسمی کی طرح اسمبلی کے اندر اعظم طارق کی آواز. میرے بھائیوں, سپاہی صحابہ کراچی میں آپ اس کی جوش میں شریک, وہ کانفرنس جو پہلے اسلام آباد میں ہوئی تھی اب کراچی میں ہوگی, ہونی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور مولانا حق نواز کے مشن کو دنیا تک پھیلانے کی سکیم, 50 روپے کا ٹکٹ حاصل کرنا ہر کارکن پر فرض ہے, فرض ہے یا نہیں؟ اور شہداء, زخمیوں اور بیوگان اور مقدمات کے لیے ہم نے سپاہی صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ کیمپ کیا ہے لاہور میں, رمضان میں ہوں گا. اس ٹرسٹ میں گرفتار بیوگان کے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو, بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. واخر دعوانا مولانا محمد والا.